الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بخير حساب. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 23 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر اور شکر کا ذکر فرمایا ہے، اور صبر کا زیادہ بیان فرمایا ہے، شکر کا کم بیان فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کی زندگی میں صبر کے مقام اور موقع زیادہ آتے ہیں بنسبت شکر کے موقع اور مقامات کے، تو جو زیادہ پیش آئے اس کا زیادہ بیان ہونا چاہیے، جس کا کم موقع آئے اس کو اسی کے مناسب بیان کرنا چاہیے. صبر ہوتا ہے مرضی خلاف کوئی بات، کوئی کام، کوئی واقعہ پیش آنے پر، اور یہ ہر روز کچھ آدمی کے سامنے ہوتا رہتا ہے. جیسے کہ مرضی کے مطابق بھی کام ہوتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو بس اتنی سی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب شکر کا موقع آئے تو آدمی شکر کرنے کی عادت ڈال لیں، اور جب صبر کرنے کا موقع آ جائے تو صبر کرنے کی عادت ڈال لیں. یہ ہے لب لباب، یہ ہے خلاصہ. یہاں ایک بات اور میں عرض کر دوں جس کو یاد رکھنا ہے کہ کبھی کبھی تو آدمی شکر کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی تو ہر آدمی صبر کر لیتا ہے. یہ اتنا کافی نہیں ہے. یعنی مرضی کے مطابق کوئی بات، کوئی کام، کوئی واقعہ پیش آ گیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہم لک الحمد و لک الشکر کہہ لیا. بندے نے اگر کوئی اس کے ساتھ سلوک کیا ہے تو اس بندے کا بھی شکریہ ادا کر دیا، یا کبھی کوئی صدمہ پیش آ گیا تو صبر کر لیا، لیکن پھر دوسرا صدمہ پیش آیا تو بے صبری کر لی، یا دوسری نعمت پیش آئے تو الحمدللہ ہی نہیں کہا، یاد ہی نہیں رہا. بھائی یہ مقصد یہ نہیں ہے، صبر و شکر حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک ہے کبھی کبھی شکر کرنا، ایک ہے کبھی کبھی صبر کرنا، ایک ہے شکر کرنے کی عادت ڈال لینا کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو، دل سے بھی شکر ادا ہو، اعضاء و جوارح سے بھی شکر ادا ہو، اور ہمیشہ ہو. شاید و نادر کبھی اس میں کوتاہی ہو تو ہو. اسے کہتے ہیں مقام شکر. ایسی جب کوئی صدمہ پیش آتا ہے، کوئی غم پیش آتا ہے، کوئی تکلیف پیش آتی ہے، مرضی خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، تو ہمیشہ وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور صبر کرنے کی اب عادت پڑ گئی ہے. جسے کہتے ہیں مقام صبر. یاد رکھو مقام شکر حاصل کرنا مقصود ہے, مقام صبر حاصل کرنا مقصود ہے. اور حضرت نے جو یہ روح نمبر 23 لکھی ہے وہ اسی مقصد کے لیے لکھی ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر اپنے اندر شکر کا مقام بھی پیدا کریں اور صبر کرنے کا مقام بھی پیدا کریں. اور یہ پیدا ہوتا ہے مسلسل مشق کرنے سے, بار بار صبر و شکر کے موقع پر صبر و شکر کرنے سے. جب ایک کام کو آدمی بار بار کرتا ہے بار بار کرتا ہے اس کا ماہر ہو جاتا ہے. جسے ڈاکٹر پریکٹس کرتے 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 اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. تو چاہے دنیاوی علوم ہو چاہے دینی علوم ہو چاہے دینی باتیں ہوں چاہے دنیاوی باتیں ہوں, جب آدمی ایک کام کو بار بار کرتا ہے کاریگر بن جاتا ہے, ماہر بن جاتا ہے. تو ماہر بننا مقصود ہے, صبر کرنے میں بھی ماہر ہو اور شکر کرنے میں بھی ماہر ہو. یہ سارے فضائل اسی لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کو پڑھ کر کے بس جب صبر کا موقع آیا تو ہم صبر کرنا شروع کر دیں, جب شکر کا موقع آیا تو شکر کرنے کا کرنا شروع کر دیں, اور اتنا کریں کہ ہمیں اس کی عادت پڑ جائے. اللہ تعالیٰ نصیب. تو مقام شکر اور مقام صبر حاصل کرنا مقصود اصلی ہے, ورنہ شاذ و نادر تو ہر آدمی صبر کے موقع پر صبر کر لیتا ہے, شکر کے موقع پر شکر کر لیتا ہے, وہ بھی اپنی طرف ٹھیک ہے, لیکن وہ اصل مقصود نہیں ہے. اب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں صبر کے فضائل بیان فرمائے ہیں, جن میں سے 3 آیتوں کا ذکر ہو چکا ہے. آج 4th آیت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی اور 5th آیت اس کے بعد انشاءاللہ احادیث طیبہ شروع ہوں گی. آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, جو لوگ دین کے احکام پر صابر اور ثابت قدم رہیں, جو لوگ دین کے احکام پر صابر اور ثابت قدم رہیں, ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کو ضرور اجر دیں گے. ہم ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کو ضرور بضرور اجر و ثواب عطا کریں گے. یعنی اگر ایسے حالات پیش آ جائیں کہ دین پر ثابت قدم رہنا, دین پر عمل کرنا, دین پر جمنا, دین پر چلنا مشکل ہو جائے, لیکن کوئی مرد خدا ایسا ہے کہ مشکل حالات کے باوجود وہ دین کی بات پر ہی عمل کرتا ہے اور جم جاتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. یہ اجر عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. معلوم ہوا کہ آڑے وقت میں جب کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے, مثلاً گھر والے بھی مخالف ہیں, بہن بھائی بھی مخالف ہیں, دوست احباب بھی مخالف ہیں, لیکن ہے وہ دین کی بات, ہے وہ شریعت کے عین مطابق, اور اس پر چلنا دین اور ایمان کا تقاضا ہے, تو ایسے وقت میں ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرے, ان کے ناراض ہونے کا آدمی خیال نہ کرے اور دین پر عمل کرے, شریعت کے مطابق چلے, تو وہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب دینے کا وعدہ ہے, جو بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت اونچا عمل ہے. اس لیے اپنا ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کہ بھائی مجھے تو اللہ اس کے رسول ہی کی بات کو ماننا ہے اور انہی کے حکم کو بجا لانا ہے. اب چاہے گھر والے, دوست احباب, خاندان, برادری والے موافق ہوں یا مخالف, مجھے تو ان کی پیروی کرنی نہیں ہے, مجھے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. تو بس وہ یہ صبر ہے, اور جو آدمی صابر ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. 5th آیت کا ترجمہ. ایک طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعمال کے ساتھ یہ بھی فرمایا, والصابرین والصابرات, والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اس آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا، مغفرت اور اجر عظیم اللہ پاک نے تیار کیا ہوا ہے. تو اس طویل آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کے بہت سے اچھے اچھے اعمال کا ذکر فرمایا ہے. ان میں سے صبر کرنے والے مردوں کا بھی ذکر کیا، صبر کرنے والی عورتوں کو بھی ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ ان سب کے لیے اللہ پاک نے اجر عظیم اور مغفرت تیار کر رکھی ہے. تو اگر صبر کے نتیجے میں بندے کی مغفرت ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی مراد کا پورا ہونا. اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. ہماری جو زندگی کا منتہا مقصود ہے نا، کہ ہماری زندگی کی آخری مقصد کیا ہے. ہم جو الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل سے صاحب ایمان ہیں، تو مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا دین پہ چلنے کا اصل مقصود کیا ہے؟ وہ اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اور جس سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہی نظر رحمت بندے کے بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے. اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوتی ہے اس کی مغفرت فرماتے ہیں. اس لیے کہ بلا شبہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری تو نیکیاں بھی دراصل گناہ سے خالی نہیں ہیں، کوتاہی سے خالی نہیں ہیں. کتنے ہی ہم کوئی عبادت کتنی ہی اچھے سے اچھے انداز سے کر لیں، پھر بھی کمی رہے گی اس کے اندر. اور اس لیے کمی رہے گی کرنے والے ہم ہیں، ہم کچھ ناقص ہیں، ہم کچھ خود نامکمل ہیں، لہذا ہماری عبادت بھی ناقص ہے، ہماری عبادت بھی نامکمل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی تو ہم معافی کے قابل ہیں، مغفرت کے لائق ہیں. تو اللہ پاک جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو اس پر رحم فرماتے ہیں، جب رحم فرماتے ہیں تو مغفرت فرماتے ہیں، اور جب مغفرت فرماتے ہیں تو دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور جنت میں داخل فرما دیتے. تو مغفرت یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی رحمت کا ایک اثر ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے. تو ایک تو مغفرت ہو گئی، دوسری طرف سے اللہ پاک کی رضا مل گئی. تو اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت صبر کرنے پر ملے گی. اس لیے ہمیں ساری زندگی صبر کرنے کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے ذیل میں حضرت بطور فائدے کے بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کرنے کا ذکر فرمایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس میں صبر کی تینوں قسمیں آ گئیں. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ صبر کرنے کا موقع ہے، لیکن دین کے اعتبار سے وہ ایک موقع نہیں ہے، اس کے علاوہ دو صورتیں اور بھی صبر کی ہیں. اب میں تینوں کو بیان کر دیتا ہوں، لیکن مختصرا بیان کروں گا کیونکہ تفصیل پہلے آ چکی ہے. ایک صبر کی ایک قسم ہے صبر علی الطاعت، نیک کام بجا لانے میں صبر کرنا. پہلی قسم ہے نیک کاموں کو انجام دینے میں صبر سے کام لینا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیک کام کرنے کا موقع آ جائے تو بعض مرتبہ آدمی کی طبیعت نہیں چاہتی، تو اب صبر یہ ہے کہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے ہمت کر کے اس نیک کام کو انجام دے، تو یہ صبر ہے. جیسے بعض دفعہ فجر کی اذان ہو جانے کے بعد اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، خاص طور سردیوں میں ایسا ہوتا ہے، کہ سردیوں میں اگر سردی زیادہ ہو یا ان علاقوں میں جہاں برف باری ہوتی ہو اور آدمی سویرے سویرے اٹھ جائے اذان سن لے تو اب گرم گرم لحاف میں سے نکلنا اور سخت سردی کے اندر اٹھنا اور استنجا کرنا پھر وضو کرنا، خاص طور سے جبکہ گرم پانی بھی نہ ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا، یہ بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے. تو ابھی صبر کا موقع ہے، ہمت سے کام کرے آدمی، سردی کی پرواہ نہیں کرے، ٹھنڈے پانی کی پرواہ نہیں کرے، اٹھے اور جناب استنجا کرے، وضو کرے اور مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے. خواتین اپنے گھر میں اپنے وقت کے اندر اندر نماز ادا کریں. اب سردی کی پرواہ نہ کرنا، تکلیف برداشت کرنا، ہمت سے کام لینا، یہ سب ہے. اسے کہتے ہیں صبر علی الطاعت. یا ایسی بعض دفعہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اب بیمار ہو جانے کے بعد بیماری کی حالت میں آپ دیکھیں گے، آج کل تو خاص طور سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ پکے پکے نمازی بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساری زندگی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، بیمار ہوتے ساری نماز قضا. جو بیچارے بغیر بیماری کی بھی نماز نہیں پڑھتے ان کا تو کہنے ہی کیا، وہ تو صحت میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے تو بیماری میں کیا پڑھیں گے. لیکن ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمیشہ با جماعت نماز پڑھنے کے عادی، اور ذرا سے بیمار ہوئے، ذرا سے طبیعت خراب ہوئی، ہوش ہوا ٹھیک ہیں، وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسی حالت ہے ان کی. اسپتال میں داخل ہو جائیں گے تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے، بعض اور گھر میں بھی نہیں پڑھیں گے. یہ بے صبری ہے بھائی. اس وقت بے شک نماز پڑھنے میں تکلیف ہے، مگر حکم یہ ہے کہ تکلیف برداشت کرو. ہاں، جو جو سہولتیں اللہ پاک نے ان بیماری میں تم کو دی ہیں وہ لے لو. مثلا پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں ہے یا پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، تیمم کر لو. کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہے، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے پڑھنا مشکل ہے تو اشارے سے پڑھ لو. یہ سہولتیں ہیں، یہ جیسے سفر کے اندر یہ سہولت ہے کہ چار رکعت والے فرض نماز حالت سفر میں دو پڑھ لو. لیکن نماز سفر میں معاف نہیں ہے، سفر کے اندر نماز معاف نہیں ہے، بیماری کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے. جب تک ہوش و ہوا ٹھیک ہے نماز معاف نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ رہی ہو تمام نمازی جو اپنے گھر کے اندر، اپنے شہر کے اندر پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت پڑھتے ہیں، بیمار ہوئے اور نماز ختم، جبکہ نماز پڑھنے کی قدرت کسی نہ کسی درجے میں موجود. اور سفر میں دیکھ لو 99% نمازی جب سفر میں جائیں گے نماز غائب. عربی نماز سفر میں تو اتنی سہولت ہے کہ بجائے چار کے دو رکعت پڑھ لو بس، اور سنتیں اور نفلوں کا اختیار ہے، موقع ہو پڑھ لو، نہیں نہ موقع ہو مت پڑھو. مگر دو رکعت بھی پڑھنی پڑیں گی، معاف نہیں ہے. فجر کی دو ہی پڑھنی پڑیں گی، مغرب کی تین ہی پڑھنی پڑیں گی، چار والی رکعتیں دو پڑھنی ہوں گی، پڑھنی پڑیں گی. اور قدرت ہے تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. لیکن آپ دیکھ لو، یہ نمازی کی بات کر رہا ہوں، غیر نمازی کی بات نہیں کر رہا. 99% ایسے مرد عورت سفر میں جائیں گے، بس میں بیٹھیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے، ٹرین میں بیٹھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. بہت سے بہت کوئی ہوگا تو بلا عذر معتبر سیٹ پہ بیٹھ کے بغیر قبلے کی طرف منہ کے نماز پڑھ لیں گے. اس طرح سے نماز ہی نہیں ہوتی. یہ ہے بے صبری، جس سے بچنا واجب. لہذا اس ایسے موقع پر صبر یہ ہے کہ آدمی ہمت سے کام لے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ہمت کرے، وضو نہیں ہے وضو کرے، اور کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، چاہے ٹرین میں پڑھے، چاہے ہوائی جہاز میں پڑھے، اور چاہے پانی کے جہاز میں پڑھے، اور چاہے بس سے اتر کر اسٹاپ پہ پڑھے. یہ بیماری کی حالت میں. تو اگر ہم پکے نمازی ہوتے تو بیمار ہونے کے بعد، اسپتال میں داخل ہونے کے بعد وہاں بھی نمازیں پڑھتے. تو یہ ہے صبر علی الطاعت. کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے اس کے بجا لانے میں آدمی ہمت سے کام لے. تو یہ ہے سب الطاعت, اور اس کا بھی بڑا اجر ہے, بڑا ثواب. اور یہاں پر بھی ایسا نہیں کہ کبھی تو نماز پڑھ لے کبھی نہ پڑھے, یہ نہیں. نہیں, ایسے موقع پر بھی ہمیشہ سفر پہ جائے تو ہمیشہ نماز پڑھتا ہوا جائے, پڑھتا ہوا آئے. بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں جس قدر اس کے اندر طاقت موجود ہے اس کے مطابق برابر بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھتا رہے, یہاں تک کہ صحت یاب ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے. یہ مقصود ہے اور یہ مطلوب ہے, اسے کہتے ہیں مقام صبر. مقام صبر حاصل کرنا ضروری ہے. اور دوسری قسم ہے صبر عن المعاصی. صبر عن المعاصی, صبر عن المعاصی وہ صبر ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں کسی گناہ کے کرنے کا تقاضا پیدا ہو, اس وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے آدمی اپنے آپ کو گناہ کرنے سے بچا لے اور اس طرح اپنے آپ کو بچانے کا عادی بنا لے, اسے کہتے ہیں صبر عن المعاصی, گناہوں سے صبر. تو یہ بھی ایسا ہے کہ تقریباً روزمرہ ہی اس کا موقع آتا رہتا ہے, کیونکہ ہر انسان کے دل میں اللہ پاک نے خواہش رکھی. ایک خواہشات کا سمندر ہے جو انسان کے باطن کے اندر ٹھاٹے مارتا ہے, اور صبح شام تک کتنی خواہشات انسان کے دل میں آتی ہیں, اس میں جائز بھی ہوتی ہیں, ناجائز بھی ہوتی ہیں, حلال بھی ہوتی ہیں, حرام بھی ہوتی ہیں, گناہوں کی بھی ہوتی ہیں, نیکیوں کی بھی ہوتی ہیں. نیک کاموں کے اگر جذبات پیدا ہوں تو موقع ہو تو نیک کام کر لینے چاہیے, اور اگر گناہ کیا تقاضا دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے, اور اکثر اس کا تقاضا زیادہ ہوتا ہے, سمجھ لیں بھائی, کہ صبح شام تک زیادہ تر ہمارے دل میں گناہوں کے تقاضے زیادہ آتے رہتے ہیں, جس کی تین وجہ ہوتی ہیں. ایک تو ہمارا نفس ہے, وہ خود ہمیں گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے, تو اس لیے وہ بھی ابھارتا رہتا ہے اور خیالات ڈالتا رہتا ہے جس سے گناہوں کے تقاضے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. دوسرے شیطان, وہ بھی ہر وقت دل کے اندر وسوسے گناہوں کے ڈالتا رہتا ہے, یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے, یہ دیکھ لے, وہ دیکھ لے, یہ سن لے, وہ سن لے, یہ اٹھا لے, کسی کے پیسے رکھے لے جائیں بھاگ جائیں. تو یہ شیطان بھی گناہوں کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے. پھر ماحول گناہوں کا ہمارے چاروں طرف بہت زبردست ہے. چاروں طرف ہمارا جو ماحول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ماحول ہے, جس کی وجہ سے ہر طرف گناہوں کے تقاضے بس ہمارے چاروں طرف ہیں. ہم چل رہے ہیں تو دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی گناہوں کا ماحول ہے, گناہوں کے تقاضے. جلدی نظر ڈالو غلط جگہ نظر آئے گی, صحیح جگہ ہے ہی نہیں جہاں آدمی نظر ڈالے اللہ ماشاء. اس وجہ سے صبح شام تک گناہوں کے تقاضے زیادہ ہوتے, جب تقاضے ہوتے تو انسان کا نفس ادھر مائل ہوتا ہے. آنکھ غلط جگہ استعمال کرنے کو طبیعت چاہتی, کان غلط باتیں سننے کے لیے تقاضا کرتے, زبان تقاضا کرتی ہے کہ میں زبان سے غلط غلط باتیں بولوں, کیونکہ ماحول ایسا ہے اور یہ تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے. ایسے موقع پر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے اور روکنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے, بس سمجھو اس کو یہ مقام صبر حاصل ہوگی. اور گناہوں کے تقاضے جو ہیں یہ زیادہ پیش آتے ہیں, یاد رکھیے, جب زیادہ پیش آتے تو زیادہ صبر کی ضرورت ہے. لہذا آنکھوں پر بھی, کانوں پر بھی, زبان پر بھی, دل پر بھی تالا لگانے کی ضرورت ہے, کہ جہاں گناہ کا موقع آتا ہے بس ایک دم آنکھوں کھڑکی بند کر لو, کان کی کھڑکی بند کر لو, زبان پہ تالا لگا دو, بس کوئی گناہ کے بعد زبان سے نکلنے نہ پائے. تو اسے کہتے ہیں صبر عن المعاصی. لہذا صبح شام تک جتنے بھی گناہ کے موقع آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ثابت قدم رہیں اور گناہ سے بچیں. غلطی ہو جائے توبہ کر لیں, پھر دوبارہ ہمت کریں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, بچیں گے پھر کوشش کریں, بس اسی طرح چلتے رہیں یہاں تک کہ گناہ سے بچنے کی عادت ہو جائے. یہاں پہ وہی بات ہے, کبھی کبھار تو ہر آدمی گناہ سے بچ لیتا ہے, کبھی کبھار بچنا تو مقصود نہیں ہے, ہمیشہ بچنا مقصود ہے. لہذا اس کی کوشش کرنی پڑے گی اور وہ مشق کرنے سے ہوتا ہے. تو آپ صبح شام تک تہیا کر لیں کہ جتنے بھی آج شام تک گناہ کے موقع آئیں گے میں ان شاء اللہ گناہ نہیں کروں. ایک تو تہیا کر لیں, دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں, کیونکہ تو بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. دعا کر لیں کہ یا اللہ اب شام میں صبح ہو گئی ہے, اب شام تک مجھے اپنے زندگی کے کاروبار میں لگنا ہے, گھر سے نکلنا ہے, کام کرنا ہے, تعلقات اہل تعلقات سے ملنا جلنا ہے, کاروبار کرنا ہے, ملازمت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. یا اللہ گناہ کے موقع ہر طرف آئیں گے, جب آئیں گے تو یا اللہ میں ایک تو آپ کی مدد کے بغیر بچ نہیں سکتا, لہٰذا آپ میری مدد فرمائیے, ہر جب بھی گناہ کا موقع آ جائے آپ میری بھرپور مدد کیجئے تاکہ میں گناہ سے بچوں. پھر جیسے موقع آ جائے بس فوراً گناہ سے بچے. اس طرح سے روزانہ سویرے ہمت کریں اور توفیق کی دعا مانگیں, اور پھر رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کریں کہ میں نے سویرے یہ ارادہ کیا تھا کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں, اب کتنے گناہوں سے بچا, کتنے گناہوں کر بیٹھا, حساب لگاؤ. بھائی جیسے دکان کا روزانہ حساب لگاتے ہو, بھائی آج کتنی سیل ہوئی ہے اور کتنے پیسے بچے ہوں گے, اتنا نفع ہوا ہوگا, جب اس نفع کے اندر اندر چرکا لے کے چلو گھر. بھائی روزانہ حساب اپنی دکان کا لگا رہے ہو تو صبر کا بھی تو حساب لگاؤ کہ کہاں کہاں بے صبری ہوئی, کہاں کہاں گناہ کے تقاضے آئے تھے, میں گناہ سے کہاں بچا, کتنا بچا, کتنا نہیں بچا, حساب کچھ تو کرے نا. ابھی یہ بے حساب چلنے والا کام غلط ہے, بے حساب میں آدمی سفر میں چلا جاتا ہے, جسے دکان کا حساب نہ کرے تو سفر میں چلا جاتا ہے, ایسے یہاں بھی سفر ہو جاتا ہے آدمی. حساب لگاؤ, سونے سے پہلے سوچو, پھر اندازہ ہو جائے کہ ہاں بھائی آج بنسبت پہلے کے آج 10 جگہ گناہوں سے بچا ہے, ایک دو جگہ لڑک گئے, دوسرے دن پھر ہمت کرو. بات ہے کہ یہ سب ایک محنت ہے, ایک کوشش ہے, ایک مجاہدہ ہے, جب کریں گے تو ہوگا. خالی سن کر سنونے سے کچھ نہیں ہونے کا, سن کر سنونے کا مطلب یہ کہ جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے, اور جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں, تو اس طرح سے 10 سال بھی گزر جائیں گے تو جہاں ہوگے وہیں کے وہیں رہیں گے. یہاں تو محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور جو محنت شروع کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل مراد تک پہنچا دیں گے. جب ہم ہاتھ پکڑ کر پہنچانے کے لیے تیار ہیں تو پھر ہمیں ہماری یہ کیا مشکل ہے, پر ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری قسم وہ ہے جس کو سبھی صبر سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ صبر کا موقع ہے, وہ ہے صبر فی المصائب, مصیبتوں میں صبر, مصیبتوں میں صبر کرنے کو سبھی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ صبر ہے, تو یہ بھی بلا شبہ صبر کا موقع ہے. کوئی بیماری آ گئی, کوئی صدمہ پیش آ گیا, کوئی حادثہ پیش آ گیا, کوئی واقعہ پیش آ گیا, کوئی نقصان ہو گیا, کوئی دردناک خبر سن لی, کسی کا انتقال ہو گیا, کاروبار فیل ہو گیا, نوکری چھوٹ گئی وغیرہ وغیرہ, یہ سب مصیبتیں کہلاتی ہیں, پریشانیاں اور تکلیفیں کہلاتی ہیں. تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ یہ تکلیفیں مومن کے حق میں صورتاً تکلیف ہیں, حقیقت میں یہ بھی نعمت ہے, مگر مانگنے والی نعمت نہیں ہے. مانگنے والی نعمت تو بس عافیت ہے, لیکن مل جائیں تو سمجھ لو کہ یہ بھی نعمت ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں بھی صبر سے کام لو. بس اس وقت اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی آدمی سب سے پہلے جب کوئی ایسی مصیبت پیش آ جائے سب سے پہلے تو انا الہ و انا الیہ راجعون پڑھے, اور معمولی سے معمولی تکلیف پر بھی یہی ہے اور بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی یہی ہے. پہلا کام انا الہ و انا الیہ راجعون, انا الہ و انا الیہ راجعون. کسی کی انتقال کی خبر مل گئی, یا کسی کے حادثے کی خبر مل گئی, کسی کی بیماری کی خبر مل گئی, کسی کے نقصان کی خبر مل گئی, چاہے وہ اپنے گھر سے تعلق رکھتے ہو, چاہے اپنے دوستوں سے, چاہے عام مسلمانوں سے, تو بس سنتے ہی نئے لے نئے لے راجن کے. دوسرے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل دل میں راضی ہو, دل دل میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو, جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب آپ کے حکم حکمت سے ہو رہا ہے, جو عین ہمارے حق میں خیر ہے, ہمارے حق میں موجب خیر ہے, دل میں راضی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسرے نمبر اللہ تعالیٰ کی شان میں گلا شکوا نہیں کرو, گستاخی تو بہت دور کی بات ہے, گلا شکوا بھی نہیں کرو, اور زیادہ چیخو چلاؤ نہیں, ہائے مر گیا ہائے مر گیا مت کی تصویر مت پڑو. بھائی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے اور باعث سے اجر ہے تو پھر ہائے ہائے کس بات کی, طبی طور پر تو ہائے کرو لیکن عقلی طور پر بالکل خوش رہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آ رہا ہے بالکل صحیح ہے اور بالکل درست ہے, اس کے باوجود اس کے دور ہونے کی بھی دعا کرو, دوا کرو, اللہ کی رضا میں راضی رہو. بس یہ تین کام کر لو بس صبر ہو گیا. تو یہ جو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اس میں صبر کی تینوں قسمیں آ گئیں، تینوں صورتوں میں یہ فضیلت ہے. اور یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جو ہمیں روز روزانہ تقریباً پیش آتی رہتی ہیں. اب آگے احادیث طیبہ بیان فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات بلند فرماتے ہیں. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جس سے تم کو دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے گناہ مٹا دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے، دوسرے تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے. تو پھر صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. تو آپ نے تین عمل بیان فرمائے کہ تین عمل اگر تم کرو گے تو تمہارے گناہ مٹیں گے، درجات بلند ہوں گے. نمبر ایک، ناگواری کی حالت میں کامل وضو کرنا. ناگواری کی حالت میں کامل وضو کرنا، یعنی اگر کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہے تب بھی ہمت کر کے سنتوں کو ادا کرتے ہوئے وضو کرنا. اس کی مثال میں نے ابھی آپ کے تھوڑی دیر پہلے بیان کی تھی کہ سردیوں میں فجر کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا انسان کے لیے ناگوار ہوتا ہے، اور آدمی چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں اس میں لشٹم پشٹم وضو کر لوں، اور کبھی سوچتا ہے کہ چار فرض ہیں وہ ادا کر لوں، باقی ساری سنتیں مستحبات چھوڑ دوں، یہ جی چاہتا ہے آدمی کو. تو اگر چار فرض ادا کر لے گا وضو تو ہو جائے گا، لیکن یہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ نہیں مٹیں گے، گناہ معاف نہیں ہوں گے، درجات بلند نہیں ہوں گے. بس وضو ہو جائے گا، نماز ادا ہو جائے گی، بس اتنا ہوگا، لیکن یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یہ جب حاصل ہوگی کہ ہمت کر کے آدمی سنت کے مطابق وضو کرے. یا جیسے بیماری کے اندر میں نے ذکر کیا آپ کو کہ بیماری کی حالت میں بھی بعض مرتبہ آدمی کے لیے پورا وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر طاقت ہے، قدرت ہے، سنت کے مطابق بیماری کی حالت میں وضو کر سکتا ہے، تو افضل یہی ہے کہ سنت کے مطابق کرے اور یہ فضیلت حاصل کرے. دوسرے، مسجد کثرت سے مسجد کی طرف قدم اٹھانا، یعنی دور سے آنا یا بار بار آنا. دوسرا عمل یہ ہے کہ آدمی گھر مسجد سے یا تو دور ہے، تو دور سے آدمی کو مسجد میں آنا دن میں پانچ مرتبہ یہ معمولی بات نہیں ہے، بعض دفعہ آدمی کو اس میں کلفت ہوتی ہے، خاص طور سے دور سے مسجد میں آنے میں، اور خاص طور سے جب پیدل آدمی آتا ہے تو دن میں پانچ مرتبہ اپنے گھر سے پیدل چل کر مسجد میں جانا آدمی کو ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے. اس میں بھی خاص طور سے فجر میں اور عشاء میں آدمی کے لیے مسجد پہنچنا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے. یا مسجد تو گھر تو دور نہیں ہے، مسجد سے قریب ہے، لیکن پھر بھی ہر نماز میں آنا جانا آنا جانا یہ بھی بعض مرتبہ آدمی کے لیے گراں گزرتا ہے، جیسے خاص طور سے طبیعت خراب ہو، لیکن ہے اتنی طاقت کے آرام سے مسجد آ سکتا ہے جا سکتا ہے، تو پھر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ مسجد میں نہ جاؤں گھر میں ہی پڑھ لوں، مسجد میں جاؤں آفس میں ہی پڑھ لوں، مسجد میں نہ جاؤں دکان پہ پڑھ لوں، یوں آدمی کا جی چاہتا ہے. خاص طور سے اگر گاہک دکان پر بہت سارے ہیں تو پھر آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے کہ اگر یہیں نماز پڑھ لوں گا تو سارے گاہک بھی نمٹ جائیں گے، نماز بھی ہو جائے گی، مسجد میں جاؤں گا تو پتنی گاہک چلے نہ جائے. خالی آدمی کا بہانا ہے بھائی، جس نے اب بھیجے ہیں وہ آدمی بھی تو بھیجے گا، تم لے کے آئے ہو گے کہیں سے، گاہک کی بوری بھر کے لائے ہو گے اپنی دکان پہ مارکیٹ سے، بھائی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو جس نے اب بھیجے ہیں تو آپ کا امتحان ہو رہا ہے آپ کا، کہ دیکھیں یہ گاہک کو دیکھتا ہے یا مسجد کو دیکھتا ہے، مسجد میں آتا ہے یا دکان پہ نماز پڑھتا ہے. تو ابھی تو امتحان، اور اگر امتحان پاس کر لو گے تو یہی گاہک پھر نماز کے بعد آپ کے پاس آ جائیں گے، کیونکہ وہ بھیجیں، انہوں نے اب بھی بھیجیں، وہ بعد میں وہی بھیجیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور وہ روک لیں تو کسی کی مجال نہیں جو آپ کی دکان پہ کوئی گاہک آ جائے. تو اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھو، صبر سے کام لو، اور گاہک سے کہو تمہیں وقف ہے نماز، خلاص، صلاح صلاح صلاح، جیسے سعودی عرب میں آواز لگائی جاتی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی، اب تو دکان بند، بس چاہے ایک کروڑ کا گاہک ہو اور چاہے ایک پیسے کا گاہک ہو، اب نماز کے بعد ہو تو ابھی وقت پہ نماز لگا دو، بس گھر سے کہو تم بھی چلو نماز پڑھنے, میں بھی چلنا نماز پڑھنے کے لیے, اور دل میں تیار کر لو کہ میں تو روزی مقدر ہے بھائی, جو اللہ پاک نے دینی ہو تو مجھے ملے گی حرام میں, یہ رہیں یا نہ رہیں. تو یہ بات دل میں ڈال لے تو پھر بھی دکان بند کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اذان ہوئی, دکان بند, کام بند, نوکری بند, مسجد میں حاضر, تو یہ صبر ہے بھائی, یہ ہے صبر. اور صبر میں آخرت میں بھی حاضر, اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی مغفرت, اس سے بڑھ کر کیا چیز. اور پھر جو روزی مقدر ہے وہ کہیں گئی نہیں, وہ تاثرت میں آپ کو مل کے رہے گی الحمدللہ. لہذا جب مسجد کے اندر دور سے آنا یا بار بار آنا کسی وجہ سے مشکل ہو تو اس وقت آدمی ہمت سے کام لے اور مسجد کے اندر حاضر ہو کر بعد مات نماز ادا کرے, اور بار بار آنا پڑے تب بھی دکان بند کر کے, نوکری چھوڑ کر کے, دوستوں کو چھوڑ کر کے, شادی بیاہ کو چھوڑ کر کے, تقریب کو چھوڑ کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھے, تو بھائی اس پر اللہ تعالیٰ اس کو دو فضیلتیں عطا فرمائیں گے. نمبر ایک, اس سے گناہ مٹ جائیں گے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائیں گے. نمبر تین, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, یعنی مومن کا, مومن ہر مومن کا چونکہ پانچ نمازیں فرض ہیں, لہذا فجر پڑھ لی تو اب زہر کی فکر رہنی چاہیے. میں بتا دوں کس طرح سے رہنی چاہیے. اب زہر کے بعد فجر تو پڑھ لیا, آپ نے ناشتہ بھی کر لیا, اب آپ نوکری بھی چلے گئے, اب وہاں سے آپ مارکیٹ جانا ہے, مال لینے بھی جانا ہے, مال بیچنے بھی جانا ہے, وصولی کرنے کے لیے بھی جانا ہے, پیمنٹ دینے کے لیے بھی جانا ہے. تو اب آپ کے ذہن میں جیسے یہ کام ہے نا, نماز کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ میں جاؤں گا تو زہر کی نماز کہاں پڑھوں گا, نماز زہر کی نماز مجھے جماعت کہاں ملے گی, کس مسجد میں جا کے پہلے میں نماز پڑھوں, پہلے پڑھوں بعد میں پڑھوں, کیا کروں کیا نہیں کروں. تو جیسے پیمنٹ کی فکر ہے ایسی نماز اس سے بڑھ کر ہے, اس کی فکر بھی ذہن میں رہنی چاہیے. اب آپ نے اپنی نماز زہر کی نماز بعد نماز پڑھ لی, اب اثر کی فکر ہونی چاہیے کہ اب میں واپس جاؤں گا دکان پہ, اور دکان پہ اثر کے ٹائم ہوتا ہے رش, تو اس رش میں اثر کی نماز کیسے پڑھوں گا. پہلے سے آپ کے ذہن میں فکر ہونی چاہیے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے, چاہے 100 گاہک ہوں اور چاہے سارے مال کے خریدار میرے دکان پر نوٹ لیے کھڑے, اور میں جماعت نہیں چھوڑوں, جلدی سے نماز پڑھنے جاؤں, اور نماز پڑھ کے آگے پھر ہوگا تو دے دوں گا, نہیں تو اللہ کا فیصلہ. اب زہر پڑھ لی تو اثر کی فکر ہو گئی, اب اثر پڑھ لی تو بھیا مغرب کیسے پڑھوں گا, کہاں پڑھوں گا, اب کہیں جا رہے ہیں, کہیں آ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, سارے کام صبح شام تک ہوتے رہتے ہیں, ذہن کے اندر یہ فکر ہے کہ مغرب کیسے ہوگی اور عشاء کہاں ہوگی, پہلے عشاء پڑھوں گا بعد میں گھر جاؤں گا, تاکہ ایسا نہ ہو گھر جا کر کے میں نماز عشاء ہی میری قضا ہو جائے جیسے بعض لوگوں کی ہو جاتی, بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بے بس نہ ہوں گے. سنو نا بھائی, بس میں بیٹھ کر بے بس نہ ہوں, بس میں بیٹھ گئے تو مغرب کی نماز قضا کر دی. یعنی سردیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, پانچ بجے چھٹی ہوتی ہے ملوں سے تو لوگ بس میں بیٹھ جاتے ہیں, اب گھر جا کے عشاء پڑھیں گے, مغرب بیچ میں غائب, مغرب بھی قضا عشاء جا کے پڑھیں گے, وہاں مغرب جا کے مغرب عشاء گھر جا کے پڑھیں گے, یہ غلط ہے. آپ بس میں بیٹھے ہو تو بے بس مت بنو, اپنے بس میں رہو, بس یہ ہے کہ درمیان میں ٹائم ہو جائے تو اترو, بس چھوڑو, دوسرا ٹکٹ لو, مغرب کی نماز وقت پہ مسجد میں جماعت سے پڑھ کے دوسری بس سے گھر جاؤ, یہ ہے بس. اور بے بس یہ کہ اب کیا اترے, کیسے اترے, بہت دیر ہو جائے گی, چلو گھر جا کے پڑھ لیں گے, چاہے قضا پڑھیں, توبہ توبہ استغفر اللہ, یہ کیسے جائز ہوگا. تو نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر مومن کے دل میں رہنی چاہیے, اور یہ فکر ایسا بڑا عمل ہے کہ ایک تو اس سے گناہ مٹتے ہیں, دوسرے اس بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور اس کے بڑا ثواب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, ان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کا ثواب بیان کر رہا ہوں, ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے حج عمرے کا احرام باندھا, کہ ہر قدم پر نیکی, ہر قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اتنا بڑا ثواب ملتا ہے. حج کا ثواب، حج کا احرام باندھنے کا ثواب ملتا ہے فرض نماز میں، عمرہ کا احرام باندھنے کا ثواب ملتا ہے نفل پڑھنے کے لیے جانے میں. اور آدمی قدم قدم پر نیکیاں کماتا ہوا جاتا ہے. جمعے کے دن کی اور بھی عجیب و غریب فضیلت ہے کہ جو آدمی ہے جمعے کے دن اپنے گھر سے نہا دھو کر تمام جمعے کی سنتیں ادا کر کے اور اپنے آپ کو تیار کر کے سکون و وقار کے ساتھ مسجد کی طرف نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اب سو سو قدم ہو گئے تو، اور دو سو قدم ہو گئے تو 200 سال کی عبادت کا ثواب ہو گیا. اور خود نماز جمعہ کا بات روایتوں کے اندر یہ ثواب ہے کہ جو آدمی جلدی سویرے سویرے تیار ہو کر کے مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں جا کر کے دو آدمیوں کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھتا، کندھے پھلان کر آگے نہیں جاتا، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں پر یاد الہی میں مشغول رہتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے، ذکر و تلاوت و نوافل پڑھتا رہتا ہے، اور پھر جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو یہ پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے، پھر باقی نماز پوری کر کے واپس آتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ 200 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. تو اتنا صبر کرنے کا ثواب تو دیکھو کتنا ہے، ایک قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب، جمعے کی نماز کا 200 سال کی عبادت کے برابر ثواب. تو یہ ہے جو اس سے درجات میں آدمی کے بلند ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ثواب بھی اتنا بڑا ملتا ہے. تو نماز کے بعد 3 عمل اس میں بیان فرمایا، ایک تو جب ناگواری ہو اس وقت کامل وضو کرنا، دوسرے کثرت سے مسجد کی طرف قدم بڑھانا، چاہے دور سے آنا اور چاہے بار بار آنا، تیسرے نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمانا. اور ایک فضیلت اور بھی ہے وہ مختصراً بیان کر کے ختم کرتا ہوں، کہ جس آدمی کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، جس آدمی کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کو فکر رہتی ہے کہ مجھے 5 نمازیں مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنی ہے، لہذا ہر وقت اس کے دل کے اندر نماز مسجد کی حاضری اس کے دل کے اندر کی فکر رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، وہاں وہ قلب و معلقم بالمسجد، جس آدمی کے دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اس لیے بھائی یہ صبر حاصل کرنا چاہیے. پھر میں عرض کر دوں کہ بھائی صبر جو ہے کبھی کبھی سب کر لیتے ہیں، یہ مقصود نہیں ہے، صبر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واقعہ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما، ہمارے ساری خطاؤں کو درگزر فرما، اعمال صالحہ کی ساری کوتاہیوں کو بھی معاف فرما، اعمال صالحہ کی ساری کوتاہیوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں صبر کی تینوں قسموں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صبر کی جو تینوں قسمیں ہیں ان پر ہمیں مقام صبر نصیب فرما. یا اللہ مقام صبر نصیب فرما. یا اللہ مقام صبر نصیب فرما. یا اللہ دن رات جو آپ کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، دل و جان سے ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل سے ہمیں مقام شکر عطا فرما. یا اللہ مقام شکر پر ہمیں فائز فرما، یا اللہ ہمیں مقام شکر پر فائز فرما، مقام صبر ہم کو عطا فرما، ہمیشہ اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ اور آن عافیت کامل عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن ہر موقع پر عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ موت کے وقت بھی عافیت عطا فرما، مرنے کے بعد بھی عافیت عطا فرما، قبر میں بھی عافیت عطا فرما، حشر میں بھی عافیت عطا فرما، ہر جگہ عافیت ہی عافیت نصیب فرما. یا اللہ تمام خواتین و حضرات کو جن لوگوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، اور ہمیں بھی اور ان کو بھی مقام شکر مقام صبر اور عافیت کاملہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.